اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف تک بات پہنچی تھی. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبولا وانزل من السماء ماء. اور یہاں سے پروردگار نے آگے اپنا کلام شروع فرمایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. تو ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات اگائے. کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ جو زمین سے پیدا ہو رہا ہے، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں مگر ان کے لیے، لأولی النہا جو عقل والے ہیں. نہا روکنے والے ہیں، عقل انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، عقل انسان کو نقصان والی چیزوں سے روکتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے نہا. منہا خلقناکم، اسی زمین سے اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اور اسی میں ہم قیامت کے دن اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کر لیں گے. مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں جائیں گے، اور قیامت کے دن پھر مٹی سے نکال لیے جائیں گے واپس. عمل تو ہمارا اسی کے اوپر ہے کہ جب آپ کسی قبرستان میں جاتے ہیں کسی کے مرنے کے موقع پر، تو تین مٹھیاں دونوں ہاتھ سے، ایک سے نہیں، دونوں ہاتھ سے اٹھا کر اس کے قبر پر ڈالتے ہیں. یہ سنت ہے، یہ بالکل سنت سے ثابت ہے. پہلی مٹھی کے وقت میں منہا خلقناکم پڑھتے ہیں، دوسری کے موقع پر وفیہا نعیدکم، اور تیسری کے موقع پر منہا نخرجکم تارۃ اخرى یہ پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا بھی سنت ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں کوئی مضبوط روایت نہیں، البتہ امت کا عمل ہے اس کے اوپر. بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ یہ مٹی ڈالنے والے کے عمل سے بات ملتی نہیں ہے، جو مٹی ڈال رہا ہے وہ تھوڑا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس سے پیدا کیا، ہم اسی میں آپ کو لٹا رہے ہیں، ہم قیامت کے دن اسی سے آپ کو نکالیں گے. یہ تو بیچارہ غریب خود مٹی ڈال رہا ہے اور کلیاں چلائے گا مٹی میں. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ امت کا شروع سے معمول رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پروردگار کے اس ارشاد کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی یاد کراتا ہے کہ یہی وہ مٹی تھی جس سے ہم پیدا ہوئے، اسی مٹی میں مل گئے، قیامت پر اسی مٹی سے اٹھیں گے. چار دن بیچ میں اللہ نے زندگی دی جس میں ہم تکبر میں، اکڑ میں مبتلا ہو گئے اور اپنے اوقات کو بھول گئے. روایت بہرحال کو بہت مضبوط نہیں اس سلسلے میں ملی، اللہ بہتر جانتا، آپ بھی تلاش کیجیے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں، کلہا ساری کی ساری، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا، نہیں مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر بھی فرمائی اور اس کے علاوہ نشانیاں بھی دکھائیں. پیچھے گزر چکا، فرعون نے کہا کہ تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں نشانی ہے، اور فوراً نشانی دکھائی. جب موسیٰ عصائے موسیٰ دکھایا مگر وہ مانا نہیں، انکار کیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى, اور اس نے کہا کہ تو اس لیے آیا ہمارے پاس تاکہ نکالے ہم کو ہماری زمین سے بسحری کا اپنے جادو کے ذریعے سے. یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام. بعض لوگ کہتے ہیں کہ محض یہ سیاسی جملہ تھا اس کا لوگوں کو بھڑکانے کے لیے تاکہ لوگ میرا ساتھ دیں, ڈر تو اپنی کرسی کا تھا لیکن کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آیا ہے, اس لیے کہ فرعون ایک ذہین آدمی تھا, اس کو معلوم تھا کہ کسی نے آج تک کسی کو جادو کے ذریعے سے ملک سے نہیں نکالا اور جادو کے ذریعے سے کوئی ملک آج تک فتح نہیں ہوا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, تو ہم لائیں گے تیرے پاس بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, اس کے جیسا جادو جیسا تیرے پاس ہے, یعنی لاٹھی کا سانپ بنتا ہے, ہم بھی ایسا جادو لائیں گے جہاں لاٹھی کے سانپ بنیں گے. فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. فَجَعَلْ, تم مقرر کر, بیننا, ہمارے درمیان اور اپنے درمیان, موعدًا, ایک وعدے کا مقرر وقت, لا نخلفه, نہ ہم اس کی مخالفت کریں, نحنو, ہم, ولا انتا, اور نہ آپ مخالفت کریں, اور ولا مکانًا سوا, اس کو موعدًا کے ساتھ جوڑیں آپ. فجعل بیننا وبینک موعدًا, مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت, مکانن سوا, اور ایک کشادہ اور ہموار جگہ, مکانن سوا, ہموار جگہ بھی مقرر کر, اور ایسی مقرر ہو جائے کہ پھر نہ ہم مخالفت کریں نہ آپ مخالفت کریں. قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا وقت تو یوم الزینہ ہے, میلے کا دن, کوئی دن ہوگا ان کے ہاں اس میں میلہ لگتا تھا, ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے, کہا وہی دن ہے, اس دن تم اکٹھے ہو جاؤ. وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, مگر اس میں اہم چیز جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں ضحًى, چاشت کے وقت میں, سورج چڑھتے ہی لوگ جمع ہوں جس میں دور سے چیز بالکل صاف دکھائی دے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ, فرعون پیچھے مڑا, فجمع کیدہ, اس نے اپنے تمام دعوے جمع کیے, جتنا کچھ دعوے پیش کر سکتا تھا سب جمع کیے. ثم اتا, پھر فرعون آ گیا, اس کے دعوے کیا تھے, اس کے دعوے جادوگر تھے, اس نے جادوگر جمع کیے اور یہی جادو کرنے والے. ثم اتا, پھر آ گیا میدان میں اور فرعون آیا جادوگروں کو لے کر. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھا چکے ہیں, دین کی دعوت دے چکے ہیں, اب جادوگروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا, قال لهم, کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے, ويلكم, تمہارے لیے بربادی ہے, تباہی ہے, کیا کر رہے ہو, جادو کرنے آئے ہو, اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو, لا تفتروا على الله, مت بہتان لگاؤ اللہ پر, کذبا, جھوٹا, کیا سوچ رہے ہو. فیسحتکم, اسحت یسحت, برباد کرنا, ہلاک کرنا, تو اللہ جس کی وجہ سے تمہیں ہلاک کر دے گا, بعذاب, عذاب سے. اللہ پر جھوٹا بہتان لگا رہے ہو, اللہ پر جادوگر کیا جھوٹا بہتان لگا رہے تھے, اللہ پر بہتان لگا رہے تھے جس چیز کو اللہ نے رسی بنایا, یا اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے کہ یہ سانپ ہے, جس کو اللہ نے لاٹھی بنایا یہ جادو کے ذریعے سے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ سانپ ہے, اللہ پر بہتان لگا رہے تھے کہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ جو واقعتاً اژدہا بن جاتا تھا یہ اس کو جادو کہہ رہے تھے, یہ اللہ کے اوپر بہتان تھا, اور یہ چونکہ خود جادوگر تھے یہ سمجھ سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بننا وہ جادوگری نہیں ہے, وہ معجزہ ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور ہم جو کر رہے ہیں یہ جادوگری ہے, اس لیے اللہ پر بہتان لگانا تھا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى, اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے بہتان لگایا اللہ پر, جس نے گھڑی بات اپنی طرف سے اللہ کے خلاف. یہ زبردست تقریر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, ظاہر لمبی تقریر ہوئی ہوگی, قرآن نے اس کو مختصر بیان کیا, مفسرین بیان کرتے ہیں جادوگر پہلے بھی دیکھ چکے تھے اور کچھ شش و پنج میں پڑ گئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سوتے ہیں تو ان کی لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے اور دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے اژدہا اور حفاظت کرتا ہے. اس نے کہا کہ جادوگر کا جادو تو اتنی دیر چلتا ہے جتنی دیر وہ چف چف کرتا رہے. وہ سویا تو جادو بھی سو گیا, یہ کیا چکر ہے؟ فتنازعوا امرهم, تو جھگڑا پڑ گیا ان کے درمیان ان کے معاملے میں. فتنازعوا, انہوں نے جھگڑا کیا. امرهم, اپنے معاملے میں. بینہم, آپس میں. کچھ کہنے لگے کہ کریں, کچھ کہنے لگے کہ دیکھ نہیں رہے ہو, یہ پروردگار کا دیا ہوا معجزہ ہے, برباد ہو جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے, مت کرو خدا کی, خدا کے عذاب کو دعوت مت دو. اختلاف ہوا آپس میں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى, اور انہوں نے چپکے چپکے سرگوشی کی, ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگے. کیا باتیں کی کانوں میں؟ جن کو بات سمجھ میں آئی تھی وہ دوسروں کو سمجھانے لگے کہ ایسا مت کرو, ایسا کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. مگر پھر انہوں نے کہا, قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جادوگر ہیں. تو کیا یہ کانوں میں کانا پھونسی کر کے یہی سمجھے تھے وہ کہ یہ دونوں جادوگر ہیں؟ کہتے ہیں کہ کانا پھونسی جو آپس میں کر رہے تھے اس سے تو سمجھے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے, لیکن پھر فرعون نے دیکھا کہ شاید جادوگر کمزور پڑ رہے ہیں تو اس نے دھمکیاں دینے شروع کی کہ اچھا نمک میرا کھاتے ہوں اور گن کسی اور کا گاتے ہوں. تو وہ مجبور ہو گئے جادوگری کرنے پر, اور انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کو یوں بے وقوف بنانا شروع کیا. بعض حضرات نے کہا وہ اسر النجوا, وہ چپکے چپکے جو باتیں کر رہے تھے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے, انہوں نے کہا کر کے دیکھتے ہیں, اگر جادوگر ہوگا تو ناکام ہو جائے گا, اور اگر یہ جادوگری نہیں ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے اور یہ کوئی معجزہ ہے تو اس کا مطلب یہ کامیاب ہو جائے گا, جب کامیاب ہوگا ایمان لائیں گے. فائدہ یہ ہوگا جب ہم لوگ سب سے آگے ایمان لائیں گے تو ہمارے پیچھے اتنی بڑی خلقت ہے یہ بھی ایمان لے آئے گی. وہ سمجھے گی کہ جب جادوگر سمجھے کہ یہ جادوگری نہیں ہے اس کا مطلب یہ واقعتا نہیں ہے. فتنازعوا امرهم واسروا النجوى, اور انہوں نے سرگوشیاں کی چپکے چپکے. قالوا ان هذان لساحران, انہوں نے کہا یہ دونوں نہیں ہیں. ان هذان لساحران, یا تو ان نہیں ہیں اور آگے چھپا ہوا ہے کہ مگر یہ دونوں جادوگر ہیں, اور یا ان مخفف من المثقلہ ہے مگر عمل نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ یہاں پر مخفف ہے. اور شاہ صاحب کا وہ ارشاد بھی آپ کو یاد ہوگا, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ مان لو کہ ان کبھی عمل کرتا بھی ہے کبھی نہیں بھی کرتا ہے, نہ کرنے کا کوئی قاعدہ کا یہ معلوم ہو گیا یہاں ہے. قالوا ان هذان, انہوں نے کہا بے شک یہ دونوں ایسے ہیں, لساحران, جو جادوگر ہیں. لوگوں کو کہا, یریدان, وہ دونوں چاہتے ہیں, ان یخرجاکم, کہ تم وہ دونوں نکالیں تم کو, من ارضکم, تمہاری زمین سے. یہ وہی فرعون سے سیکھی ہوئی بات, اس سے سنی ہوئی بات کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں, بسحری کو ہما, اپنے جادو کے ذریعے سے. ویذهبا, اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ لے جائیں, بطریقتکم المثلا, بطریقتکم, تمہارے اس طریقے کو, تمہارے زندگی گزارنے کے اس ڈھنگ کو, تمہارے اس مذہب کو. المثلا, المثلا دو معنی, ایک یہ کہ جو پرانا ہے پہلے سے چلا آیا ہے بزرگوں کی طرف سے, اس مذہب کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا المثلا جو مثالی ہے, زبردست مذہب ہے, اس کو یہ دونوں ختم کرنا چاہتے ہیں. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا, فاجمعوا, تو جمع کر لو تم کیدکم, اپنے تمام داؤ پیچ, جتنا کچھ کر سکتے ہو اتنا کرو, کہیں بعد میں نہ پچھتانا پڑے. ثم اتوا صفا, پھر آ جاؤ تم سب کے سب صف بنا کر کے. وقد افلح اليوم من استعلا, اور پھر نعرہ لگایا رسیاں پھینکتے ہوئے, ہیں یا میدان میں اترتے ہوئے آ جاؤ لائن لگا کر کے ایک صف میں آگے سبھی. وقد افلح اليوم من استعلى, اور یقیناً کامیاب ہو گیا وہ, من استعلى اليوم آج, من استعلى جو آج اونچا رہا, یعنی جو آج ہی کا سو جیت گیا. جادوگر جب میدان میں آتے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے تو کھوکھلے ہیں لیکن لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, جیت گیا بھائی, بھسم کر دوں گا اب, ایسے الفاظ بولتے رہتے ہیں. تو وہ کیا الفاظ بول رہے تھے, ان کا مجموعہ قرآن نے کہا قد افلح اليوم من استعلى, آج جو جیت گیا سو جیت گیا. قالوا يا موسى اما ان تلقي اما ان نكون اول من القى, کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو یہ بات ہو کہ آپ ڈالیں پہلے, وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَن نَلْقَى, یا ہم ہی ہو جائیں وہ لوگ جو سب سے پہلے ڈالنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مدعی تم ہو, تم کہنے آئے ہو یہ کہ یہ جادو ہے تو پہلے تم دکھاؤ. قَالَ بَلْ نَلْقُو, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ, تو اچانک ان کی رسیاں, وَعَصِيُّهُمْ, اور ان کی لاٹھیاں, یخیلوں, خیال دلانے لگی, احساس دلانے لگی, یخیلو محسوس کیا جانے لگا, مجھول الیہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک, من سحرہم, ان کے جادو کی وجہ سے, انہا تسعا, کہ وہ دوڑ رہی ہے. سب لوگوں کو محسوس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا کہ یہ لاٹھیاں, یہ رسیاں, یہ تو دوڑ رہی ہیں, یہ عجیب قسم کے کیا دکھا رہے ہیں, یہ لاٹھیاں ڈالی نیچے, رسیاں پھینکی, سب دوڑ رہے, کچھ سانپ, کچھ سمپنیاں, پورا میدان حیا حیا, مہرے سانپ سانپ, جیت گئے جیت گئے. اور کسی بھی کرتب اور کسی بھی کام کے کرنے والے کا سب سے زیادہ دل بڑھاتے ہیں اس کے حواری, اس کے ساتھی جو اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں, اور جب یہ دل بڑھاتے ہیں تو دوسرا اکیلا آدمی کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن جادوگروں کے حمایتی کتنے ہیں, سب تالیاں بجا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیچارے چند بنی اسرائیل وہ بھی ڈرتے ڈرتے ہیں, کچھ فرعون کی قوم کے نوجوان وہ بھی ڈرتے ڈرتے ہیں. فما آمن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومی, ہیں تھوڑے سے, علی خوف من ملائی, اس کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے, اپنے سرداروں کی ڈر کی وجہ سے چند ایک. تو ان کا دل بڑھانے والا کوئی نہیں, ان کا دل بڑھانے والے اتنے لوگ, شور ہنگامہ, ادھر لگ رہا ہے کہ یہ واقعتا ناچ رہے ہیں, سانپ بن کر کے دوڑ رہے ہیں. جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا اور محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہے ہیں, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ, محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں, خِیفَةً ڈر محسوس کیا, تھوڑا ڈر سا محسوس ہوا دل میں. کیوں ڈر محسوس ہوا؟ ایک تو آپ وہ جواب دیں گے چونکہ انسان ہیں اور جب پہلی مرتبہ اپنی لاٹھی سانپ بنی تھی تب بھی ڈر گئے تھے, تو آج بھی وہ تقاضا, لیکن یہ جواب کمزور رہے گا, اس لیے کہ اب تو باطل کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. تو باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ نبی گھبرا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. پھر کیوں ڈرے؟ یہ ہمارے پرانے شروع کے مفسرین نے اس کا جواب دیا, نئے نہیں. فرمایا ڈر یہ نہیں تھا کہ جادوگر کیا کرتب دکھا رہے ہیں, ڈر اس بات کا ہوا کیونکہ اب تک انہوں نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ میری لاٹھی بھی اژدہا بنتی ہے تو میری لاٹھی بھی اژدہا بنے گی, بہت بڑا بنے گی, مسل دے گی ان کو, اوپر سے دوڑے گی ادھر سے ادھر, لیکن آخر وہ بھی اژدہا اور وہ بھی سانپ ہی بنے گی. تو لوگ کہیں گے لو یار آپ کی لاٹھی بھی تو سانپ ہی بنی, وہ بھی سانپ بنے, چلو یہ بڑی وہ چھوٹی, لیکن یہ ہے تو ایک ہی قسم. تو یہ ڈر گئے, محسوس ہوا کہ لوگ کہیں جادوگری کو اور معجزے کو ایک ہی چیز نہ سمجھ لیں اور دونوں میں امتیاز نہ کر سکیں, فرق نہ کر سکیں, اور اگر فرق نہ کر سکیں گے تو پھر ایمان اور کفر کا فرق کیسے ہوگا. یہ ڈر محسوس ہوا, اپنا ڈر نہیں محسوس ہوا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ, محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین نے ایک دن حرم میں نہ وہ اپنے شاعر کو لے آئے تھے کہ آؤ اس سے مقابلہ کرو, تو اس کا دل بڑھانے والے سارے مشرک, کوئی تالیاں بجا رہا ہے, کوئی چیٹیاں بجا رہا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے کہا کہ پہلے میں سناؤں کہ پہلے آپ سنائیں؟ آپ نے فرمایا تو پہلے سنا. اس نے کہا نہیں, آپ پہلے سناؤ. آپ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی, اور جب آپ پہنچے ضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم, تو شور مچا ہی رہے تھے. اس نے ایک تنکا اٹھایا اور توڑ دیا. اس نے کہا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. قلنا لا تخف انك انت الاعلى, ہم نے کہا لا تخف ڈر مت, انك انت الاعلى تو ہی بلند رہے گا. یعنی لوگ سمجھیں گے کہ معجزہ الگ ہے اور جادوگری الگ ہے, یہ دونوں ایک نہیں ہوں گے. بے فکر ہو جائیے آپ اس بات سے, کیونکہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری لاٹھی ان کی سانپ سپنیوں کو نگل لے گی. وہ تو یہی سمجھے تھے کہ اب تک لاٹھی بنتی تھی سانپ بنتی, یہ بھی سانپ بنے گی. وہ القیمہ فی یمینک, اور ڈال دے جو تیرے دانے ہاتھ میں ہیں. تلقف ما صنعوا, نگل لے گی وہ. ما صنعوا, جو کچھ انہوں نے کاریگری کی ہے. انما صنعوا قید ساحر, انما بے شک وہ چیز صنعوا جو انہوں نے بنائی ہے, قید ساحر ہوا قید ساحر, وہ تو جادوگر کی تدبیر ہے. اس کے ٹونے ٹوٹکے ہیں, انہوں نے لوگوں کی تھوڑی نظریں باندھی ہیں, وہ حقیقت میں کچھ نہیں اور وہ معجزہ نہیں. ولا يفلح الساحر حيث اتى, اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا ہے. حيث اتى, جس جگہ وہ آتا ہے. جس جگہ آتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ مطلب ہے کہ جادوگر کے مقدر میں کبھی کامیابی نہیں, دھکے کھاتا رہتا ہے, ایک ایک پیسے کے لیے دھکے کھاتا ہے, اس کے مقدر میں کامیابی نہیں. اور یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حیث آتا اتا امام النبوہ, جب وہ نبوت کے مقابلے کے لیے آتا ہے تب وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ڈالیں آپ, اور اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اب یہ لاٹھی نگل لے گی. چنانچہ ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اور یہ اژدہا بنی, اور ان کے جو لاکھوں سانپ میدان میں دوڑ رہے تھے ایک سانس لیا سب کے سب پیٹ میں, اور اب اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا گھوم رہا ہے, اور وہ بھی اتنا بڑا کہ ایک جبڑا یہاں اور دوسرا اوپر نظر آتا ہے آدھے آسمان پہ, تو لوگ وش کھا کھا کر گر رہے ہیں پیچھے. بس اب وہ تالیاں شالیاں سیٹیاں سب بھول گئے, یہ کیا مسئلہ ہے. جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو پہلے ہی واسر نجوا, جن حضرات نے کہا نا کہ انہوں نے یہی پلان بنایا تھا کہ کریں گے مقابلہ, اور جب پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ معجزہ ہے تو ہم ایمان لائیں گے, اور جب ہم لائیں گے تو سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے. تو فالقی السحرۃ سجدا, القی السحرۃ, جادوگروں کو ڈال دیا گیا سجدے میں. پیچھے بتا چکا ڈال دیا گیا مطلب ایسے حالات بنے, ایسا روب تاری ہوا ایمان کا کہ خود بخود سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, انہوں نے کہا ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر, ہارون علیہ السلام کے رب پر. ہر جگہ ہے برب موسیٰ و ہارون, لیکن چونکہ فواصل کی رعایت کرنا بھی قرآن پاک کا ایک مقصد ہے کہ پڑھنے والے کو مزہ آئے, تو اوپر سے انداز تھا نا مصلی استعلا القا, تو یہاں بھی فرمایا ہارون و موسیٰ. اگر ہوتا موسیٰ و ہارون تو وہ فواصل کی رعایت نہ ہوتی. قال آمنتم له قبل ان اذن لكم, ہائے ہائے فرعون سے کچھ نہیں بنا. کہنے لگا اچھا تم اس کی وجہ سے ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا. انہ لکبیرکم, بے شک یہ تمہارا بڑا ہے, یہ تمہارا کوئی استاد معلوم ہوتا ہے. الذی علمکم السحر, جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. ولو قطعن ایدیکم, تو میں ضرور بھی ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو. وارجلکم, اور تمہارے پاؤں کو. من خلاف, مخالف جانب سے, مخالف ایک سائڈ کا ہاتھ ایک سائڈ کا پاؤں. ولو صلبنکم, اور میں ضرور بھی ضرور تم کو سولی پر چڑھاؤں گا, پہلے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, تڑپو گے, جان جانے لگے گی, لیکن مرنے نہیں دوں گا, خون نہیں لاش ہونے دوں گا تاکہ اور تڑپیں اور تکلیف محسوس ہو. اس کے بعد سولی پر چڑھاؤں گا, اور سولی پر تختہ دار پر نہیں, وہ کیلیں ٹھوک ٹھوک کر مارنے والی سولی, فی جزوع النخل, اور اس کے لئے تختوں کی بھی ضرورت نہیں, اتنے تختے کہاں سے آئیں گے, کہا کھجور کے تنوں کے ساتھ کھڑے کر کے کینے ٹھکوا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ, اور تم ضرور بھی ضرور جان لوگے, اَيُّنَا شَدُّ عَذَابًا, کون زیادہ سخت ہے ہم میں سے عذاب کے اعتبار سے, وَعَبْقَا, اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے, کس کی سزا زیادہ دیر باقی رہتی ہے. مطلب کہ تم اسی سے ڈر گئے, اسی بات کی وجہ سے تو تم ڈرے کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تم کو شروع میں ڈرا دیا تھا, فَيُسْحِدَكُمْ, اللہ تم کو ہلاک کر دے گا, جہنم کے مستحق بن جاؤ گے, کہ ابھی پتہ چل جائے گا کس کی سزا زیادہ ہے, ایسی سزا دوں گا کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہے گی موسیٰ علیہ السلام کی سزا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو معلوم تھا کہ جادوگر گروں کے موسیٰ علیہ السلام استاد نہیں ہیں, اس کو معلوم ہے جب تک مصر میں تھے تو تب تک تو میرے محل میں رہے, اور جب مصر سے نکلے مدین چلے گئے تو مدین میں تو جادوگری کا فن ہی نہیں تھا, پھر وہاں کہاں جادوگری سیکھ کر کے آ گئے, اور پھر وہاں سے آئے سیدھا تو فرعون کے ہاں پہنچ گئے دعوت کے لیے, اور پھر فرعون جادوگروں کو بلا کر لے آیا, پھر کہاں سے استاد اور شاگرد ہو گئے, کہاں سے بڑے اور چھوٹے ہو گئے, اس کو سب کچھ معلوم تھا, لیکن جان بوجھ کر کے بے وقوف بنا رہا تھا اپنی قوم کو. اسی کے جواب میں اس نے کہا پتا چلے گا زیادہ سخت کس کی سزا ہے. اس کے ذہن میں تھا کہ جادوگر ڈریں گے اور دوبارہ سجدے میں پڑ جائیں گے, کہ اب ہم ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر, اب ایمان لاتے ہیں فرعون پر, اور توبہ 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 بس توبہ کر لیں گے. لیکن یہ خاصیت رہی ہے, تاریخ میں آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا نظر سے گزرا ہے کہ کسی نے سختیوں کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیا ہو. ایسے واقعات ہیں کہ مجبور ہو کر کے وقتی طور پر کلمہ کفر کہہ دیا, لیکن سختیوں کی وجہ سے دل سے ایمان کو چھوڑا ہو, ایسے واقعات نہیں. ایسے واقعات اگر آپ پیش کریں گے تو آپ کہیں گے کہ 47 میں تو ہو چکا پنجاب میں اور اندلس میں ہو چکا. جواب, کمزور ایمان والے لوگ تھے, ایمان بنا نہیں تھا, ایمان پر محنت نہیں ہوئی تھی, چنانچہ کوئی نامور عالم دین اور کوئی نامور عابد و زاہد, کوئی واقعتاً زبردست مومن, کسی ایک کا بھی ایسا واقعہ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. کمزور تھے, ایمان پر محنت نہیں ہوئی تھی, مومن تھے, لسٹ میں تھے, محنت نہیں ہوئی تھی, تو اس لیے وہ ادھر کھسک گئے, گودیاں رکھ دیں, اس سائڈ ہو گئے. مگر جہاں جہاں پھر پتہ چلتا ہے پھر پلٹ رہے ہیں, جس کو, حالانکہ کسی کے پردادے نے ایسا کیا تھا, اب پوتے تو اسی ماحول میں پیدا ہوئے, لیکن اب جیسا ان کو پتا چلتا پھر توبہ کرتے ہیں, فوراً کرتے ہیں توبہ. لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت محنت ہو رہی ہے, بہت لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں, ایمان نہیں پلٹ رہے ہیں حالات. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات, انہوں نے کہا دھمکیوں سے ایمان کہاں نکلتا ہے. قالوا, انہوں نے کہا لن نؤثرك, ہم ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے تجھ کو, على ما جاءنا من البينات, ان نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں, ایسے دلائل دیکھ چکے ہیں اللہ کی قدرت کے, کیا وہ دیکھنے کے بعد اب تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض, یا تو علی ما جانا وعلی الذی فطرنا, اس پر اس کا عطف کیجئے, ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ان دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, نہیں ترجیح دے سکتے. فاقضی ما انت قاض, کر تو جو کرنے والا ہے, تیرے کرنے سے, تیرے سولی چڑھانے سے, کینے ٹھوکنے سے ڈرتے نہیں ہیں. اور دوسرا ترجمہ, ترجیح ہرگز نہیں دے سکتے تجھ کو ان دلائل پر, ان نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں, اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے, فقض ایمان تقاض, کر تو جو کرنے والا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا, ہم اس دنیا کی زندگی سے نہیں ڈرتے. اگر تو نہیں مارے گا, زندہ رہیں گے پھر بھی تو مر جائیں گے, اگر ہمیشہ رہنا ہو تو پھر تجھ سے ڈریں, مسئلہ تو آخرت کا ہے. انا آمنا بربنا, ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے, لیغفر لنا خطایانا, تاکہ وہ معاف کرے ہماری خطاؤں کو, مسئلہ آخرت کا ہے. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور اس بات کو کہ تو نے ہم کو مجبور کیا جادو کرنے پر, جو فرعون نے کب مجبور کیا تھا, یا تو یہ مطلب ہے, وَسَرُّ النَّجْوَى, جب انہوں نے آپس میں سرگوشی کی, موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے. وہ پیچھے ہٹنے لگے. فرعون نے کہا اچھا اب پیچھے ہٹ رہے ہو, ٹکڑے کر دوں گا, چلو آگے کرو جادو. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تجھے معلوم تھا کہ یہ جادوگری نہیں ہے مگر تو گھر گھر گیا ہمارے ہاں اور ہمیں بلا کر لایا, بیوقوف بنایا, ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں, حالانکہ تجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جادوگری نہیں ہے. وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اور تو کہتا تھا کس کا عذاب زیادہ سخت ہے, کون زیادہ باقی رہنے والا ہے, اللہ ہی بہتر ہے, وَأَبْقَى اور وہی باقی رہنے والا ہے. اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا, بے شک بات یہ ہے کہ جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس جرم کر کے, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, بے شک اس کے لیے جہنم ہے, لا يموت فيها ولا يحيا, نہ مرے گا اس میں نہ زندہ ہوگا. ومن يأتيه مؤمنا, اور جو آئے گا اپنے مالک کے پاس ایمان قبول کر کے, قد عمل الصالحات, اس عالم میں کہ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں, فأولئك لهم الدرجات العلى, یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے اونچے درجات ہیں. کیا ہیں اونچے درجات؟ جنات عدن, ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں, تجری من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے, وذلک جزاء من تزکا, اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے پاکی اختیار کی. مکہ میں صحابہ کرام کو جادوگروں کے ایمان کی حالات سنا کر کے کیسا ایمان بنایا, اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر ہاتھ پاؤں کٹ جائیں تو کٹنے دو, ایمان کا سودا نہیں کرنا, اگر سولی چڑھا دیں ابو جہل کیلئے ٹھوکتے ٹھوکتے مار جائے تو مر جاؤ مگر ایمان کا سودا نہیں کرنا. ان جادوگروں سے سبق حاصل کرو. کیا سبق حاصل صحابہ کرام نے؟ ابتدائی دور کی صورت ہے نا, تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک عورت نے قربانی پیش کی. اگر کوئی مرد پر پیش کرتا اور کوئی بڑا جوان قسم کا تو لوگ کہتے کہ سختی بڑی تھی مگر بندہ بہت تکڑا تھا, زبردست جوان. اللہ نے ایک عورت کو کھڑا کیا اور وہ بھی بوڑھی, اس نے قربانی پیش کی, مکہ کی ساری فرعونیت مل کر اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکی. وہ سارے واقعات آپ سامنے رکھیں نا, کہ دو ٹانگوں کے ساتھ دو اونٹ باندھ دیے اور پھر ابو جہل تیر لے کر برچہ لے کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ چھوڑ ایمان, اگر چھوڑ دے گی تو مکہ کی ملکہ بنا دوں گا, ورنہ بس ابھی اپنا حشر دیکھ لے. انہوں نے فرمایا نہیں چھوڑ سکتی ہوں. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ایک عرصہ دراز تک دعوت دیتے رہے اللہ کے دین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام. آخر میں کیا ہوا جب فرعون نہیں مانا؟ اس انتہا کو بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, أَن أَسْرِ بِعِبَادِي, کہ لے جائیے میرے بندوں کو, رات و رات, اسرا یسری, رات و رات لے جانا, فضرب لهم طریقا, اور آپ ان کے لیے راستہ بنائیے, فی البحر, سمندر میں, یبسا, اس حال میں کو بالکل خشک ہوگا, لا تخاف درک ولا تخشا, آپ نہیں ڈریں گے, درکن, پکڑے جانے سے, ولا تخشا, اور آپ نہیں ڈریں گے یعنی ڈوب جانے سے. اس آیت کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے مصر میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے سامنے کوئی سمندر آئے گا مگر گھبرانا نہیں, وہاں لاٹھی ماریں گے آپ, خشک راستہ نکل آئے گا. اور چنانچہ ویسا ہی ہوا. اور بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں, کلام کو مجمل کیا گیا, اکٹھا کیا گیا ہے, تفصیل اس کے ساتھ کریں جو دوسرے مقام پر آ چکا, سورہ شعرا میں 19 پارے میں, کہ مصر سے جب نکلے تھے تو یہ سوچ کر نکلے تھے کہ خشک راستے پر چلنا ہے, راستے میں کوئی سمندر نہیں آئے گا. لیکن جب راستے میں چل رہے تھے تو اچانک راستہ بھٹکے اور سامنے بحر قلزم پڑ گیا. اب کیا کریں, پیچھے مڑ نہیں سکتے. فرعون کو پتا چلا, وہ اپنا لشکر لے کر کے آ گیا, اور پھر جب وہاں پہنچے اور قوم گھبرا گئی تو اسی وقت میں وحی آئی, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, تو وہی وہی آئی کہ لاٹھی ماریے, اور تب خشک راستہ بنا. جو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں بھی اطلاع ہو گئی تھی تو وہ پھر اس کو دوسری وحی کہیں گے, لیکن ظاہری الفاظ دوسری کے ساتھ زیادہ ہیں. یہ پہلے خشکی کے راستے چلے, پھر یہاں اجمال ہے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ, فرعون نے پیچھا کیا ان کا, قَوْمَهُ فَأَتْبَعَهُمْ, تو ان کا پیچھا کیا فرعون, فرعون نے بِجُنُودِهِ, اپنے لشکر کے ساتھ, فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ, تو ڈھانپا ان کو, مِنَ الْيَمِّ, دریا میں سے, مَا غَشِيَهُمْ, جس چیز نے ان کو ڈھانپا. اور فرعون نے پیچھا کیا, کیا ہوا, دریا نے اپنے پیٹ میں ان کو غرق کر دیا. لیکن اس کو فغشیہم, ڈھانپا ان کو دریا میں سے کسی چیز نے ڈھانپ لیا, اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے مطلق رکھا. وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى, آج جب سب کا بیڑا غرق ہوا, سب کو پتا چل گیا, اضل فرعون, فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا, وما ہدا, اور اس نے ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا, یہ یہاں پہنچ کر پتا چلا. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, قد انجیناکم من عدوکم, یقینا ہم نے تم کو نجات دے دی تمہارے دشمن سے, وواعدناکم من جانب الطور الایمن, اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا طور کے دائیں جانب, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر منّا اور سلوا. یہ آج کے بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے, یہ دیکھو فرعون نے سے تمہیں نجات دی, اور طور کے دائیں جانب تمہیں تورات عطا فرمائی, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور تم پر منّا اور سلوا نازل فرمائے, کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے, ما رزقناکم, جو ہم تم کو روزی دے رہے ہیں, ولا تطغوا فیہ, اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو, اس میں حد سے نہ بڑھو, فیحل علیکم غضبی, تو اتر آئے گا تمہارے اوپر میرا غصہ, ومن یغلل علیہ غضبی, اور جس پر اترے میرا غصہ, فقد ہوا, وہ تو اوپر سے نیچے گرا, ہوا, وہ گر گیا, وہ برباد ہو گیا جس پر میرا غصہ اترا. وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے, فرمایا اس کو اللہ معاف کرے گا. وانی لغفار, اور میں ضرور بھی ضرور بخشنے والا ہوں, لمن تاب, جس نے توبہ کی, وآمن, اور ایمان لایا, وعمل صالحا, اور جس نے نیک عمل کیا, ثم اهتدى, پھر اس نے ہدایت اختیار کی اور ہدایت پر چل پڑا. یہ ارشاد بنی اسرائیل کو بعد میں فرمایا گیا جب پار ہو گئے, لیکن بنی اسرائیل پھر غلطیوں میں مبتلا ہوئے. احسان جتلایا, دیکھو کتنا بڑا کرم کیا پروردگار نے تمہارے اوپر. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام چل پڑے طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے. پہلے پروردگار نے 30 راتوں کا حکم فرمایا, پھر 10 راتیں اس میں اور ملائیں, کل کتنی ہو گئیں, 40 راتیں. اور یہ اہم مقام ہے, اس کو غور سے دیکھیے. جب طور پہاڑ پر پہنچے, پروردگار فرماتے ہیں, وما اجلک عن قومک یا موسیٰ, کس چیز نے جلدی میں مبتلا کیا آپ کو اپنی قوم سے, اے موسیٰ علیہ السلام. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ساری قوم پیچھے پیچھے طور پہاڑ پر آ رہی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچے آگے, تو پروردگار نے فرمایا کہ کس چیز نے آپ کو جلدی کرنے پر مجبور کیا اے موسیٰ علیہ السلام. دوسری تفسیر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بڑے بڑے کچھ سرداروں کو بھی ساتھ لیا تھا طور پہاڑ پر جانے کے لیے, لیکن جب آپ طور پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے تو پروردگار نے پوچھا کہ تمہاری قوم کہاں ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ پیچھے آ رہی ہے, یعنی وہ سردار. مگر یہ آئے تو تھے نہیں, یہ گئے کہاں؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ واپس پلٹ آئے, ان کو جب پتا چلا پیچھے کے سامری نے کوئی تماشا دکھایا ہے, تو انہوں نے کہا یار چلو پہلے یہ تماشا دیکھ لیتے ہیں, بعد میں طور کی سیر کریں گے. لیکن دوسری بعض روایتیں جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی روایتیں بھی تائید کرتی ہیں, وہ یہ کہ نہیں, یہ 70 لوگ گئے تھے, اور وہ جو 70 لوگ ہلاک ہوئے تھے وہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے. یہ گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس آ رہے تھے, جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس لوٹے تو یہ 70 لوگ, 70 نہیں, یہ بڑے سردار کتنے تھے ان کی تعداد نہیں, یہ واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور جب قریب پہنچے اور شور اور ہنگامہ سنا تو انہوں نے عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا فتنہ ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پیچھے. وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ, اب یہ ساری روایتیں سامنے رکھیے آپ, اور کس چیز نے جلدی کروائی آپ سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے؟ قَالَهُمْ هُلَا عَلَىٰ أَثَرِي, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ سب کے سب عَلَىٰ أَثَرِي میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, اور قرآن پاک کے ظاہری الفاظ پہلی بات کا ساتھ دیتے ہیں کہ ساری قوم ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عرض کرنا ہم بلا اعلیٰ اثری وہ میرے نقش قدم پر ہیں, میرے راستے پر ہیں دین کے اعتبار سے بھی, اور میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, اور میں نے تیرے طرف آنے میں جلدی کی, لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے, جلدی پہنچوں تاکہ تیری رضا حاصل ہو جائے. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, پروردگار نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا, تو یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈال دیا, قَوْمَكَ تیری قوم کو, مِن بَعْدِكَ تیرے بعد, ہم نے کیسے آزمائش میں ڈالا؟ فرمایا ہم نے اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ سامری کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع دیا, سامری نے یہ کام کیا کیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ایمان پر کون قائم رہتا ہے اور پھسلتا کون ہے. فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ, تو بے شک ہم نے فتنے میں مبتلا کر دیے تیری قوم کو تیرے بعد, وَأَضَلَّ اللَّهُمُ السَّامِرِيَّ, اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے. یہ بات کب فرمائی پروردگار نے؟ تورات دینے کے بعد, سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ, لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف, غضبانا غصے میں بھرے ہوئے, اسفن افسوس کرتے ہوئے, ہائے ہائے افسوس جس پروردگار نے سمندر کراس کروایا, فرعون کے چنگل سے چھڑوایا, جس پروردگار نے منا و سلوا نازل کیا, جس نے بادلوں کا سایہ عطا کیا, اس کو چھوڑا اور بشروں کو پوجا کرنے لگ گئے. قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا, پہلی تقریر, فرمایا او میری قوم الم يعدكم, کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے, وعدا حسنا اچھا وعدہ. اچھا وعدہ کیا تھا؟ کہ تم میرے دین پر قائم رہو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تورات عطا کروں گا جس میں زندگی کا نظام بتایا جائے گا کہ اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے زندگی کیسے گزارنی ہے. افطال علیکم العہد, تو کیا لمبی ہو گئی تھی مدت تم پر, زمانہ لمبا ہو گیا تھا, 40 ہی دن تو بیتے تھے, 40 دن تک صبر نہیں کر سکے. ام اردتم من یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر غضب نازل ہو جائے تمہارے رب کی طرف سے. فاخلفتم موعدی, تو تم نے اسی وجہ سے میرے وعدے کی مخالفت کی. وعدہ کیا تھا؟ کہ ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کے تشریف لے گئے اور ان سے وعدہ لیا کہ تم دین پر قائم رہنا, ہٹنا نہیں, دین چھوڑنا نہیں. فاخلفتم موعدی, قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, انہوں نے کہا ما اخلفنا, ہم نے مخالفت نہیں کی موعدہ کا آپ کے وعدے کی, بھی ملکینا اپنے اختیار سے, اپنی قدرت سے, اپنی سوچ سے. ہوا کیا؟ کہنے لگے بس کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بس ہمیں لگا کہ بچڑا ہی شاید سب کچھ دیتا ہے تو ہم گر گئے بچڑے پر. بس کوئی ایسی تقریر کی سامری نے کہ بس سب کے سب محو ہو گئے اسی کی تقریر میں. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا اوزارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ, لیکن ہوا یہ تھا, لیکن ہم ایسے لوگ تھے, حُمِّلْنَا ہم پر لادا گیا تھا, اوزارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ, قوم کے زیور میں سے بوجھ لادے گئے تھے ہم پر, قوم کے زیور میں سے بوجھ. اپنی قوم ہو نہیں سکتی, چونکہ اگر اپنی قوم کے زیور تھے تو اپنی قوم کے زیور تو آدمی ضرورت کے طور پر پہنتا ہے, وہ تو لدنے کی کوئی بات نہیں ہے. پھر ہم پر لادے گئے تھے قوم کے زیور, یہ کس قوم کے زیور لادے گئے تھے؟ تقریباً تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اشارہ ہے فرعون کی قوم کے زیور لادے گئے تھے. فرعون کی قوم کے زیور کیسے ان کو اوپر لدے ہوئے تھے؟ تھوڑے سے حضرات سمجھے کہ 100 میں سے 1-2 ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل میں جب فرعون کا لشکر غرق ہوا, اس کے خالی لشکر ہی نہیں, پوری قوم اس کی آ رہی تھی, جب وہ غرق ہو گئے تو پروردگار نے دریا میں سے ان کے جو زیورات تھے وہ بھی غرق ہوئے تھے تو اس ان کو کنارے لگا دیا جو انہوں نے مال غنیمت کے طور پر اٹھائے مگر تھوڑے لوگ ہی یہ زیادہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے فرعونیوں سے زیور لیے تھے پہننے کے لیے عاریت کے طور پر اور کیوں لیے تھے اس لیے لیے تھے کہ یہ مصر چھوڑنے کا ارادہ کر رہے تھے تو رات کو جو مصر چھوڑنے کی تیاری میں شور ہنگامہ ہوگا تو اس سے لوگوں کو کیسے مطمئن کریں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں پیش آ رہا انہوں نے ان کو مطمئن کیا کہ ہمارا ایک مذہبی تہوار آ رہا ہے اور کوئی نہ کوئی مذہبی تہوار ہوگا بھی کیوں اس لیے کہ زمانہ دراز سے یہ مصر میں رہ رہے تھے تو جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے ان کو پتا ان کے مذہبی تہوار کب کب آتے ہیں ہم آج کہیں کسی غیر ایمان والے کو کہ کل ہماری عید ہے تو کوئی بھی جموں کا ہندو بھی نہیں مانے گا وہ کہے گا کل تمہاری عید ہے ابھی تو سولہواں روزہ ہے کل کون سی عید ہو جائے گی تمہاری ان کو بھی پتا ان کے ساتھ رہتے ہیں کوئی نہ کوئی مذہبی تہوار ان کا ہوگا جس کا انہوں نے ان سے بہانہ کیا کہ آپ ہمیں زیورات دے دو پہننے کے لیے ہم یہ مذہبی تہوار منائیں گے اور شام کو واپس کر دیں گے یہ زیورات تھے لیکن جب یہ لے کر کے بحر قلزم سے پار ہو گئے تو اب فکر یہ پڑی کہ دوسروں کے زیور اور وہ قوم ہلاک ہو چکی ہے ڈوب چکی ہے ان زیوروں کا کریں کیا یہ تھے وہ زیور ہم ملنا اوزار من زینت القوم ہم پر لاتے گئے تھے قوم کے زیورات میں سے کچھ لیکن اس سے چند باتیں اگر یہ روایت درست ہے تو ایک زبردست بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاقی کردار میں وہ لوگ ہم سے بڑے آگے تھے آج جن لوگوں سے ہمارا جھگڑا ہو جن کے ساتھ ہمارے مذہبی اختلافات ہوں کیا ہم امید کرتے ہیں کہ ان سے مانگ کر کے زیور لے لیں گے اور زیور بھی اتنے کے جو اٹھائے نہ جائیں ہم ملنا ہم پر لادے گئے ہیں اتنے زیادہ زیور لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں اخلاقی قدریں تھیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تب بھی اخلاقی قدریں تھیں کیسی دشمنیاں تھیں آپس میں مگر بہت واقعات ہیں صحابہ کے آپس میں ایک دوسرے سے لینے کے برتنے کے سامان دینے کے لینے کے بہت واقعات ہیں معلوم ہوا اخلاقی قدریں باقی تھیں اب انسان اخلاقی گراوٹ میں زیادہ مبتلا ہوا یہاں ایک مشکل مرحلہ ہے بعض مفسرین مصر سے یا قوم کے زیور لے کر آئے تھے وہ بات کہنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ آج بھی بائبل میں لکھا ہے کہ مصریوں کے زیور لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل کو ترغیب دی تھی کہ دھوکہ دہ ان کو لوٹو ان کا مال اللہ کے نبی سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے البتہ ہاں یہودیوں کے منہ پر آپ اچھا جوتا لگا سکتے ہیں کہ بے شرموں ایک طرف تمہارا دین ہے کہ نعوذ باللہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے بزرگ بھی ترغیب دے رہے تھے تمہیں کہ چوریاں کرو اور دھوکہ شوکہ دے کر کے لو ان کا مال اور دوسری طرف یہ دیکھو اللہ کا دین کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی کی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ مکہ والوں کی کوئی امانت ہمارے پاس باقی نہ رہ جائے دیکھو کیا تفاوت ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے جس طرح بائبل میں اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور یہاں بھی معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی گھڑی ہوئی بات ہے یہ بھی گھڑی ہوئی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا بنی اسرائیل نے یہ اپنے طور پر کیا تھا ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کہیں خام خواہ ان کو شبہ نہ ہو جائے ہوا کیا خیر پھر فقذفناها تو ہم نے وہ زیور پھینک دیے کیوں پھینکے دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ سامری کھڑا ہو گیا زبردست مقرر بن کے اور اس نے کہا کہ یہ دوسروں کا سامان اور عاریت پر لیا ہوا قوم تو مر گئی ہے یہ ضرور کوئی تباہی لائے گا اٹھاؤ پھینکو یہ سارا مال تو اس کی تقریر سے لوگ متاثر ہوئے اور لوگوں نے زیور اتار کر پھینک دیے اور دوسرے حضرات کہتے ہیں اور ہمارے مفسرین نے یہ روایت زیادہ مضبوطی سے نقل کی کہ اصل میں ترغیب حضرت ہارون علیہ السلام نے دی تھی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اب کیا کریں تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو ایک کھڈے میں جمع کرو سارا اور سب کو آگ لگا کر کے ایک ہی ڈلی بنا دیتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیں گے کہ اس زیور کا کیا کرنا ہے جس قوم کا تھا وہ قوم تو مر چکی ہے خیر فقذفنا تو ہم نے وہ پھینکا فکذلک القسامریو تو اسی طریقے سے القسامریو سامری نے بھی ڈال دیا جو اس کے پاس زیور تھا وہ بھی ڈال دیا
اور کچھ اور بلا بھی ڈالی جس کے لئے آگے کہے گا وہ. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا فَأَخْرَجَ تو نکالا سامرینِ لَهُمْ ان کے لئے عِجْلًا ایک بچڑا. اس نے آگ لگا دی تھی حضرت حارون نے, اس نے دیکھا پگل گیا ہے, پگلے ہوئے سونے کا فٹا فٹ اس نے ایک بچڑا بنایا. کیسا بچڑا؟ جسدن, جو محض ایک ڈھانچہ تھا. جسدن ایک دھڑ تھا, اس میں زندگی نہیں تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے تلاش کی صبح مظہری میں اور ابن کثیر میں نہیں ملی, لیکن میں نے کہیں سے فیض المنان میں روایت نقل کی ہے کہ وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ زندگی نہیں تھی اس میں. جسدن زندگی نہیں, ایک ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا. البتہ بھیں بھیں کی اس میں سے آواز کیوں آتی تھی, اس کی دو روایتیں. لہو خوار, اس کے میں بھیں بھیں کرنے کی آواز آتی تھی. فقالوا هذا الهكم واله موسى, تو انہوں نے کہا کہ یہ بچڑا تمہارا خدا بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی ہے. فنسیا, موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. سامری کون تھا آگے نیچے آئے گی بات, وہ بتائیں گے. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا, کیا وہ دیکھتے نہیں تھے اس بات کو؟ اللہ یرجع, جی ہاں, ان عمل نہیں کر رہا ہے, پڑھ چکے آپ, کیوں نہیں عمل کرتا ہے. اللہ یرجع, کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا, اتنی بھی وہ نہیں سوچتے تھے؟ اللہ یرجع الیہم قولا, کہ وہ نہیں لوٹاتا ہے ان کی طرف بات. اور جو خدا بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم بات کا جواب تو دے. جب یہ اس سے مانگے کہ بچڑے صاحب ہم کو بچے دے, تو وہ کہے کہ دوں گا کہ نہیں دوں گا. جب اس سے کوئی مانگے کہ بچڑے صاحب میری تکلیف دور کر, تو بچڑا صاحب جواب دے. مگر وہ تو جواب کچھ نہیں دے رہا تھا, اس میں تو خالی بین بین ایک ہی بات آ رہی تھی. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا, اور کیا انہوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ وہ مالک نہیں تھا ان کے لیے, نہ نفع دینے کا نہ نقصان دینے کا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به, اور یقیناً کہا تھا ان سے حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے, یا قوم, اے میری قوم, انما فتنتم به, بے شک تمہاری آزمائش کی گئی ہے اس بچڑے کے ذریعے سے. ایک ایسے حالات پیش آئے ہیں اور پروردگار کی طرف سے ایسے حالات پیش آ گئے, سامری کو ایسا کرنے کی اللہ نے طاقت دے دی ہے جس کے ذریعے سے تم کو آزمایا جا رہا ہے, تم مت ایسا کرو, اس کی پوجا مت کرو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَن, اور بے شک تمہارا رب تو اللہ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِ, تم میری پیروی کرو, میرے پیچھے چلو, سامری کے پیچھے مت چلو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي, اور میرا حکم مانو. یہ بات قرآن کریم نے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ, یقیناً کہا تھا حضرت ہارون نے. یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی قرآن کریم کو؟ اس لیے کہ یہودیوں نے یہ بات مشہور کی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی مبتلا ہو گئے تھے بچڑے کی پوجا میں. آج کی بائبل میں بھی یہ کوئی بات کلیئر نہیں ہے, بلکہ زیادہ یہی ملتا ہے کہ حضرت ہارون بھی گویا ترغیب دے رہے, ٹھیک ہے چلنے دو. قرآن نے کہا, پاک نے کہا, جھوٹو, جھوٹی روایت گھڑی ہے, اللہ کے نبی ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تھا مت ایسا کرو, اور قوم نے جواب دیا تھا, قالوا لن نبرح علیہ عاکفین, انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے, علیہ عاکفین, اس پر جمے رہیں گے, اعتکاف کیے رہیں گے, مجاور بنے رہیں گے اس کے, حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ لوٹ کر آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام. قرون اولی کے اندر صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, اسی دور میں بھی قبروں کے اوپر مجاور بننے کا کوئی واقعہ ہو بالکل نہیں ملتا ہے. کسی کی قبر کے اوپر کچھ لوگ مجاور بن کے بیٹھ گئے ہوں اور وہیں رہتے ہوں اور اٹھتے نہ ہوں, اور ان کا یہی ذریعہ معاش ہو کہ باہر سے کچھ راوے شراوے آئیں اور وہ کھا لیں, یہ بات کم سے کم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 900 سال تک نہیں ملتی ہے. مگر اس کے بعد ایسا رواج پڑا کہ کوئی شہر خالی نہیں مجاوروں سے. عاکفین, جمے رہیں گے اس کے اوپر, لگتا ہے یہ وہیں سے مل گیا ان کو روایت. حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر ہمارے پاس آئیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ایک تقریر تو وہ فرمائی قوم کے سامنے, ما فأخلفتم موعدی, دوسری تقریر اپنے بھائی کو سنا رہے ہیں. یا ہارون, او ہارون علیہ السلام, ما منعک, کس چیز نے روکا تھا آپ کو, اذ رأیتہم, جب آپ نے ان کو دیکھا, ضلوا, کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں, اللہ تتبعنی کہ آپ نے میری پیروی نہیں کی, کس چیز نے روکا تھا میری پیروی کرنے سے؟ لا زائد ہیں. پیروی کرنے کا مطلب کہ جو میں نے کہا تھا کہ توحید کی دعوت دیتے رہنا, کس چیز نے آپ کو منع کیا؟ تو توحید کی دعوت تو وہ دے رہے تھے مگر قوم نے مانا نہیں. مگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا کہ میرے بھائی نے بہت دعوت دی تھی لیکن یہ کمبخت مانے نہیں. لیکن عالم الغیب نہیں تھے اس لیے فرماتے ہیں کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تُو نے میری بات نہیں مانی, میری پیروی نہیں کی. اور اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور کیا گیا اور بڑوں سے یہ ترجمہ منقول ہے, کیا کہ کس چیز نے تجھے روکا تھا جب یہ گمراہ ہو گئے تھے تو تُو میرے پیچھے تور پہاڑ پر کیوں نہیں آ گیا, وہاں آ کر کے مجھے اطلاع دیتا؟ افاسید امری, تو کیا تُو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تاخذ من لحیتی ولا براسی. یہ ہے وہ موقع جہاں داڑھی اور سر دونوں پکڑنے کا ذکر ہے. حضرت ہارون نے دیکھا کہ بھائی جان جلال میں ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے بڑا پیار کا جملہ کہا, یا ابن ام, او میری ماں کے بیٹے, او میری ماں جائے بھائی, آپ تو میرے بھائی ہو, آپ کیا کر رہے ہو اتنا غصہ اور میرے اوپر؟ لا تاخذ لحیتی, نہیں پکڑی آپ میری داڑھی, ولا براسی, اور نہ میرا سر. ایک ہاتھ سے سر پکڑا, دائیں ہاتھ سے سر اور بائیں سے داڑھی, کما فی الروایہ ہمارے یہاں مشہور یہی ہے. لیکن اس سے یہ بھی لوگوں نے نکالا کہ کم سے کم اتنے بال تھے کہ ہاتھ میں آئے اور داڑھی بھی اتنی تھی کہ ہاتھ میں آئی. لا تاخذ لحیتی, مت پکڑ میری داڑھی, ولا براسی, نہ پکڑ میرا سر, انی خشیتو, بات یہ تھی میں ڈر گیا, ان تقول, کہ آپ کہو گے, فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تُو نے تفریق کر دی, جدائی ڈال دی بنی اسرائیل میں, ولم ترقب قولی, اور تُو نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. مطلب میں نے ان کو تبلیغ کی, بہت سمجھایا, اور دوسرے مقام پر آ گیا نا کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے. انہوں نے تو مجھے قتل کرنے کا پلان بنا لیا تھا. اب میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ میں ان کے خلاف تلوار اٹھاتا اور جہاد کرتا. اگر میں جہاد کرتا اس سامری کے ساتھ ہو جاتے, کچھ میرے ساتھ ہو جاتے, بنی اسرائیل میں برادر کشی شروع ہو جاتی, آپ واپس آتے اور آپ کہتے کہ آپ نے پھوٹ ڈال دی, میرا انتظار کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے بس میں نے جہاد نہیں کیا ورنہ اس کے سوا سب کچھ کیا. قال فما خطبك يا سامري, موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے اپنے بھائی کی طرف سے, اب مخاطب ہوئے سامری کو. قال فما خطبك يا سامري, فرمایا سامری تیرا کیا مسئلہ ہے؟ یہ سامری کا مسئلہ بھی بڑا الجھا رہا وہاں بھی اور آج تک بھی. کہتے ہیں کہ سامری اس کے خاندان کا نام سامرہ ہے یا اس کی گاؤں کا نام سامرہ ہے یا اس کی قوم کا نام سامرہ ہے, بہرحال کوئی چیز ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے, قوم کی طرف یا گاؤں کی طرف. لیکن یہ بات بھی یقین کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو گائے بچڑے کی پجاری ہے. کیا یہ بنی اسرائیل میں سے تھا یا فرعونیوں میں سے تھا؟ تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ فرعونیوں میں سے تھا, نبتیوں میں سے تھا, قبطیوں میں سے تھا, لیکن یہ منافقت کے ساتھ ایمان لایا تھا. مگر یہ بات کمزور ہے. دوسرے حضرات نے یہ بات زیادہ مضبوطی کے ساتھ نقل کی, اور کم سے کم ہماری تفسیروں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور یہ بھی اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو اس لیے فرعون کے قتل ہونے سے بچ گئے کہ ان کو ان کی والدہ نے دریا میں ڈالا اور فرعون نے تربیت کی. لیکن یہ کیسے بچا؟ کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کو لے کر کسی غار میں چھپا دیا. ماں کو نہیں برداشت ہوا کہ میرے سامنے میرے بچے کو ذبح کیا جائے, اس نے غار میں چھپا دیا. اس کی پرورش کے لیے پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے خوراک کا انتظام کرو, کھانے پینے کا انتظام کرو. چنانچہ جب تک یہ بڑا ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی تربیت کرتے رہے. پھر یہیں سے وہ بات مشہور ہو گئی کہ موسیٰ الذی ربہ فرعون نبیو, وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ اللہ کے نبی بنے. وموسیٰ الذی ربہ جبرائیل, اور وہ موسیٰ جس کی تربیت کس نے کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. وہ کیسا نکلا دیکھو, ان کی تربیت والا کافر ہیں سامری, دوسروں کو بھی کافر بنانے والا, اور یہ اللہ کے نبی. معلوم ہوا کہ تربیت کا بھی اصل مسئلہ نہیں, اللہ کے حوالے ہے. اگر تربیت ہی کی بات ہوتی تو کیا نوح علیہ السلام نے کنعان کی تربیت نہیں کی تھی؟ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کی تربیت نہیں کی ہوگی؟ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کی تربیت نہیں کی ہوگی؟ یہ واقعات اس لیے پیش آتے ہیں، وہ بتانا چاہتا ہے یہدی من یشاء ویضل من یشاء. تو یہ وہی کمبخت تھا، اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں دیکھنے کی وجہ سے ان سے تعارف تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں. تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا به، مجھے وہ دکھائی دیا، بما لم یبصروا به، جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیا. کیا دکھائی دیا تھا اس کو؟ بعض حضرات نے کچھ زور لگایا اس کا یہ ترجمہ کرنے کا کہ مجھے ایک بات سوجی تھی کہ میں تھوڑی سی پیروی کروں رسول کی، پھر پیچھے ہٹ جاؤں اور پھر یوں پنگا کروں، لیکن قرآن کے الفاظ اس ترجمے کا بالکل ساتھ نہیں دیتے ہیں، وہ زبردستی کی بات ہے. قال بصرت بما لم یبصروا به، اس نے کہا مجھے وہ دکھائی دیا تھا جو اور کسی کو نہیں دکھائی دیا. وہ کیا دکھائی دیا تھا؟ قرآن اور حدیث نے تو اس کو واضح نہیں کیا، البتہ مشہور ہمارے ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہی ہے، اور سعید ابن جبیر کا اور دوسرے حضرات کا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، جہاں سے وہ گزرتے تھے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے گھاس سی اگ آتی تھی، اور کوئی حضرت جبرائیل کو پہچانتا نہیں تھا، مگر یہ پہچانتا تھا چونکہ غار میں دیکھ چکا تھا. تو اس نے وہاں سے تھوڑی مٹی اٹھائی، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے اٹھائی تھی ایک مٹھی، من اثر الرسول، بھیجے ہوئے کے نقش قدم میں سے، جبرائیل کے نقش قدم میں سے تھوڑی سی اٹھائی تھی. پھر کیا ہوا؟ فنبذتھا، تو میں نے وہ مٹی ڈال دی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا بس ایسے میرے دماغ میں آیا کہ چلو کوئی پنگا کرتا ہوں. اور اسی سے کہتے ہیں کہ جب حق اور باطل ملتا ہے، کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملتا ہے، تو پھر یہی کچھ کیفیت بن جاتی ہے بچڑے کی سی. جب سچ اور جھوٹ دونوں ملا دیے جاتے ہیں، کچھ حق کچھ باطل، کچھ سچ کچھ جھوٹ، تو پھر یہ بچڑے کی کیفیت بن جاتی ہے دین کی، پھر دین نہیں باقی رہتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے پہلے سنار تھا، بچڑا بنایا، اور اس کے بعد اس میں یہ مٹی ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیں بیں کرنے لگ گیا. مگر عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ نہیں، اصل میں اس نے سوراخ رکھے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں، پرانی بات ہے. اس نے ایسے سوراخ رکھے تھے کہ ایک طرف سے ہوا گھستی تھی، دوسری طرف سے نکلتی تھی، اس کی وجہ سے بیں بیں کی آواز آتی تھی. مگر پہلی بات سے قرآن کے الفاظ زیادہ ملتے ہیں کہ مٹی کا اثر تھا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور ایسے ہی میرے دماغ دل میں آئی تھی بات. قَالَ فَذَهَبْ، اور بتانا کیا ہے امت مسلمہ کو؟ کہ ایسے سامری بھی پیدا ہوں گے، ایسے فراڈی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. چف کریں اور کوئی بچڑا کھڑا کر دیں، چف کریں اور کوئی بھیڑ بنا دیں اور نچانے لگ جائیں، تو تم بھیڑوں کی پوجا نہیں کرنا، بچڑوں کی پوجا نہیں کرنا. اور دجال تو آخر وقت میں جب آئے گا، وہ تو بڑے بڑے کرتب دکھائے گا، مگر اس کے باوجود تم توحید کو نہیں چھوڑنا. یہ کرتب ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں. قال فذهب، فرمایا جا جا دفع ہو. فإن لك في الحياة، بے شک تیرے لیے ہے زندگی میں، ان تقول لا مساس، کہ تو کہے لوگوں سے لا مساس، چھونا نہیں. یہ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ یہ اس کو سزا دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے یہ سزا بتائی تھی کہ ایسے اس کو سزا دو، کہ اس کو بولو کہ لوگوں سے نکل جاؤ، تو لوگوں کے بیچ میں رہنے کے لائق نہیں، جنگل کی طرف بھاگو. اور اس کے بعد اس کو یہ سزا تھی کہ جیسے انسان کو دیکھتا تھا، کوئی انسان اس کے نزدیک آتا تھا، اس کے جسم میں آگ لگتی تھی، اور جو نزدیک آتا تھا اس کو بھی آگ لگتی تھی. تو یہ کہتا تھا لا مساس، مجھے مت، نو ٹچ می، مجھے نہیں چھونا. وہ ایک پھول ہے نا کہ مجھے نہیں چھونا، اور ویسے ہی تھا. وَإِنَّ لَكَ فِي مَوْعِدًا، اور یہ تیری اصل سزا نہیں، تیرے لیے وعدے کی ایک جگہ ہے، لن تخلفہ، تو ہرگز اس کی مخالفت نہیں کیا جائے گا. وَانظُرْ، اب دیکھ، إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اپنے اس خدا کی طرف جس کے اوپر تو اعتکاف کیے مجاور بنا بیٹھا ہوا تھا. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور بھی ضرور اس کو جلائیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر ضرور ہم اس کو بکھیر دیں گے. فِي الْيَمِّ، سمندر میں، نَسْفًا، پورے طور پر اس کی راکھ بنا کر کے بکھیر دیں گے، دیکھ تیرے بچڑے کا کیا حال ہوتا ہے. اس پر بھی آپ ایک اشکال کر سکتے ہیں، کیا کہ سونے کو جلایا جاتا ہے تو پانی بنتا ہے، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ تو یہ ہیں، لَنُحَرِّقَنَّ، ہم اس کو جلائیں گے، ثُمَّ لَنْسِفَنَّهُ، یہ مٹی کے اوپر زیادہ صادق آتے ہیں کہ وہ مٹی بن گئی تھی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو مٹی ڈالی اور ادھر سونا دونوں ملا تو جلایا تو کچھ مٹی بنی اور کچھ ہے پانی بنا, پانی کو بھی بکھیرا سمندر میں, مٹی کو بھی بکھیر دیا سمندر میں. اس واقعے سے کیا سمجھایا گیا امت کو کہ ایسے شعبے دکھائے جا سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے شعبے ہوتے ہیں, حق والا جب حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی وظیفے کرنے کی بھی ضرورت نہیں, خود بخود یہ مٹی بن جاتے ہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, نتیجہ نکلا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے وہ اللہ ہے, الذی لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں. وسیع کل شیئن علما, ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے اپنے علم کے ذریعے سے. فذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان لوگوں کے واقعات جو آپ سے پہلے گزر گئے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا, اور یقیناً ہم آپ کو دے چکے ہیں اپنی طرف سے ذکرا نصیحت, من اعرض عنہ فانه يحمل يوم القيامه وزرا, اب یہ نصیحت آ چکی, قرآن آ چکا, من اعرض عنہ جو اس قرآن سے اعراض کرے گا یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا, فانه يحمل يوم القيامه وزرا, تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن وزرن بوجھ کو. خالدین فی, پھر ہمیشہ اس بوجھ میں رہے گا. وساء لهم يوم القيامه حملا, اور کتنا برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن کا بوجھ. یوم ينفخ في الصور, جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین, اور ہم جمع کریں گے جرم کرنے والوں کو. یومئذ, اس دن زرقا, اس حال میں کہ وہ نیلے ہوں گے, اور مؤنث کا زرقا آنکھیں نیلی ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یہ خوف کی علامت ہے, ڈر کی وجہ سے آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی. اور پھر یتخافتون بینہم, آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے, کیا کہہ رہے ہوں گے. الا بستم الا عشرا, تم نہیں رہے دنیا میں مگر دس دن, ہائے رے اس دس دن کے لیے برباد کر دی آخرت, ساری آخرت برباد کی دس دن کے لیے. اور پھر کہیں گے دس دن, نحن اعلم, ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں. آئے ہائے, عالم پیش نہیں آئی مگر اللہ کے لیے, نہ کوئی حال نہ مستقبل, ہم اس منظر کو خوب جانتے ہیں. بما یقولون, جو وہ کہیں گے. اذ یقول امثلهم طریقتن, جب کہے گا ان میں سے, امثلهم جو ان کا زیادہ مثالی ہوگا, طریقتن راستے کے اعتبار سے زیادہ پرانا ہوگا, زیادہ جانکار ہوگا, وہ اٹھے گا جائے گا دس دن رہے چپ. الا بسم اللہ یوما, نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر کتنے دن, ایک دن رہے. اور یہ ایک ابتدائی وہلے میں, لاسٹ میں پھر کیا کہیں گے, عشیتن او ضحاہا, پورا دن کہا رہے تھے, یا صبح کو تھوڑی دیر یا شام کو تھوڑی دیر. یہ دنیا ہی کی زندگی ہے یا برزخ کو جوڑ کر کہیں گے؟ زیادہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ برزخ کو جوڑ کر کہیں گے, دنیا کی زندگی کو بھی اور برزخ کو بھی جوڑ کر, سب کو ملا کر کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے تھے مگر کتنے دن, پہلے دس دن اور پھر کہیں گے ایک دن اور پھر کہیں گے یا صبح یا شام. آئے ہائے, یہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا؟ ذالک یوم الحسرا, یہ افسوس کا دن ہے, تاکہ ان کو حسرت ہوگی اتنے وقت کے لیے برباد کیا ہم نے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی لیکن ان بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا بنے گا. وَيَسْأَلُونَكَ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, آپ فرما دیجئے ان کو ریزا ریزا کرے گا میرا رب, نسفن بالکل ذرہ ذرہ ریزا ریزا کر کے بکھیر دے گا, یہ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے پس پسی ریت کی طرح. وَيَذَرُهَا قَاعًا, اور چھوڑ دے گا پروردگار زمین کو قَاعًا صَفْصَفًا, قَاعًا ایک میدان بنا کر کے, صَفْصَفًا بالکل ہموار چٹیل, جس کے اوپر نہ کوئی درخت نہ کوئی پہاڑ. لا ترى فيها عوجا, تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی ٹیڑھا پن. ولا امتا, اور نہیں دیکھے گا تو کوئی ٹیلا اس میں, امتن کے معنی ٹیلا اوپر, کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھے گا, کوئی نالا نہیں, کوئی نالی نہیں, کوئی اونچ نہیں, کوئی نیچ نہیں. یومئذ یتبعون الداعی, اس دن لوگ پیچھے دوڑیں گے الداعی بلانے والے کے, لا عوج لہ, اس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن نہیں, مطلب جب وہ بلائے گا تو دوڑتے ہوئے جائیں گے, کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا, دوڑتے ہوئے نگاہیں وہیں لگی ہوئی ہوں گی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے لئے کون وہاں بول سکتا ہے فَلَا تَسْمَعُ اے مخاطب تو نہیں سنے گا إِلَّا حَمْسَا مگر پاؤں کی آہٹ رِقْزًا وہ بھی پاؤں کی آہٹ اور حَمْسًا اس سے بھی کمزور ہلکی سی آہٹ يَوْمَئِذٍ اس دن لا تنفع الشفاعت سفارش نفع نہیں دے گی إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَان مگر جس کے لئے اللہ اجازت دے گا اوہو بات کلیر ہو گئی اب شفاعت قہریہ کے وہ قائل تھے اور اسلام نے کہا شفاعت ہے مگر قہری نہیں یعنی تو وہ کہتے تھے کہ جس کو چاہیں گے ہمارے تو بڑے چھڑا دیں گے اور اسلام کیا کہہ رہا تھا اس کو چھڑائیں گے جس کے لئے اللہ اجازت دے گا اور جس کے لئے اللہ اجازت نہ دے جس کو اللہ بخشنا نہ چاہے اس کو ساری کائنات مل کر چھڑا نہیں سکتی ہے اب جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے پکڑوں کو چھڑائیں گے محمد کے پکڑوں کو چھڑائے گا کون یہ ان سے پوچھیں کیسے واہیانہ عقیدہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں جیسے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی لڑائی لگ جائے گی وہاں کچھ کو حضور چھڑائیں گے کچھ کو اللہ چھڑائیں گے یومئذ لا تنفع الشفاعة اس دن سفارش نفع نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن مگر اسی کو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا ورضی له قولا اور پسند کرے گا اس کی قولاً بات کو کون سی بات جس نے دنیا میں کلمہ پڑھا ہوگا اور اس نے ایسا اخلاص سے پڑھا ہوگا کہ اس کا کلمہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوا ہوگا اسی کے لیے اجازت ہوگی اور کوئی وہاں سفارش نہیں کر سکے گا اور یہ بھی ترجمہ اس کا کیا گیا ہو سکتا ہے کہ سفارش کسی کی نفع نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے گا اس کی سفارش اور جس کی بات کو اللہ پسند کرے گا اس کی سفارش مگر پہلا واضح ہے یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں ولا یحیطون بہ علما اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں اس کا علما علم کے اعتبار سے وہ اللہ کی کنہ کو نہیں جان سکتے اللہ کیا ہے اللہ جانتا ہے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے آگے کیا پیچھے کیا سب جانتا ہے لوگ نہیں جان سکتے وانت الوجوہ للحی القیوم اوہو اب وہ وقت آیا عانت جھک جائیں گے چہرے للحی القیوم اس ذات کے لئے جو زندہ ہے القیوم جو قائم ہے اور اسی کے دم سے سب قائم تھے زندگی میں نہیں جھکے آج جھک گئے چہرے عانت الوجوہ وقد خاب من حمل ظلم اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اٹھایا ظلم کو ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا حزما یہ تو نافرمانوں کا حال ہے فرما بردار وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کوئی کرے گا نیکی کی میں سے نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے وَلَا حَزْمًا اور نہیں ڈرے گا وہ کمی کرنے سے اس پر زیادتی ہو جائے کہ اس نے جو کام کیا نہیں وہ کام اس پر لاد دیا جائے اس نے جو گناہ کیا نہیں اس کی اس کو سزا دی جائے اس کا کوئی ڈر نہیں وَلَا حَزْمًا اس نے کوئی نیکی کی لیکن اس نیکی کا اس کو ثواب نہ ملے اور نیکی میں کمی کر دی جائے ہڑپ ہوگی نیکی ہضم بالکل چورا چورا ختم کر دینا ہضم ہو جائے نیکی ایسا بھی نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طریقے سے کس طریقے سے جس طرح ہم نے تورات نازل کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی أَنزَلْنَاهُ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کو قرآنًا عَرَبِيًّا عربی زبان میں پڑھی جانے والی چیز بنا کر اس کا نام ہی ہے پڑھی جانے والی چنانچہ جتنی دنیا میں یہ پڑھی جاتی ہے اتنی کائنات میں کوئی چیز پڑھی جانے والی نہیں ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم نے گھما پھرا کر بیان کر دیا اس میں وعید کو ڈرانے کو لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ بچ جائیں جن چیزوں سے بچنا ہے اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا یا پیدا ہو جائے ان کے لئے ذکرًا نصیحت یا تازہ ہو جائے ان کے لئے نصیحت احدث يحدث احداث تازہ کرنا پیدا کرنا ہم نے اس لئے گما پھرا کر بیان کیا تاکہ شرک سے باز آ جائیں اور ان کے دلوں میں نصیحت پیدا ہو جائیں فتعال اللہ الملک الحق تو بلند و بالا ہے اللہ الملک جو بادشاہ ہے الحق جو برحق ہے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وہ شروع والا مضمون ما انزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کیا تھا مشقت میں پڑھنا؟ میں نے کہا اس کا تہجد میں پڑھنا بھی ہے اور اس کی دعوت بھی, لیکن سب سے پہلی بات کیا تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس کا پڑھنا. چنانچہ اس بات کو یہاں اس کو وہاں جوڑو, اس کو کھول کر بیان کیا گیا. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ, اور قرآن پڑھتے ہوئے جلدی نہ کیجئے. مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ, اس سے پہلے کہ قرآن کی وحی آپ کے سامنے پوری کی جائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور آپ بس اتنی دعا فرما دیں اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے. بس رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ یہ دعا فرمائیں, اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, پڑھانا بھی ہمارے ذمے اور دل میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمے اور اس کے معنی سمجھانا بھی ہمارے ذمے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا, اور یقیناً ہم نے عہد لیا تھا, إِلَىٰ آدَم, آدم علیہ السلام سے, من قبل, اس سے پہلے. یہ کہاں جوڑ چڑا؟ جی ہاں, قرآن نازل ہوا اور اب عہد لیا گیا کہ تم قرآن پر عمل کرو, تم قرآن پر عمل کرو گے تمہیں جنت ملے گی, لیکن اس کو مضبوطی سے پکڑنا, ورنہ تمہارے باپ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا اور پھر ان سے خطا ہو گئی تھی. تم وعدے کے اوپر قائم رہنا, جو وعدہ کر رہے ہو اس کا حق ادا کرنا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَم, ہم نے یقیناً وعدہ لیا تھا, عہد لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. فَنَسِيَا, فَنَسِيَا, تو آدم علیہ السلام بھول گئے, اور بھول کر اگر کوئی گناہ ہو تو گناہ ہوتا ہے, بولو نا. اب وہ جو آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا ابھی آ رہا ہے, عصا آدم, کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی, وہ ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہے, ورنہ ہمارے اعتبار سے یہ کوئی گناہ نہیں رہا, اس لیے کہ بھول کر ہوا. فَنَسِيَا, تو وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے نہیں پایا ان میں پختہ ارادہ. پختہ ارادہ کا ایک معنی یہ کہ وہ بھول گئے, ان کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں تھا, اور دوسرے معنی کہ وہ پختگی والے نہیں تھے, یعنی بھول جانے والے تھے, خطا ہو گئی ان سے, ڈٹے نہیں اپنی بات کے اوپر. مگر پہلی بات زیادہ جڑتی ہے, فنسیا, وہ بھول گئے. کیوں بھولے؟ ولم نجد له عزما, ان کا گناہ کرنے کا عزم نہیں تھا. جب یہ دونوں باتیں جڑ گئیں تو آگے جو آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, وہ ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہے. جس طرح انبیاء کرام کی باتوں کو اللہ نے فرمایا ان سے یہ لغزش ہو گئی, ہمارے اعتبار سے وہ کوئی لغزش ہمارے اعتبار سے تو نہیں کی. دیکھیے نا, جو نماز بھول جائے اور جب یاد آئے فوراً پڑھ لے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی, بھول گیا, یاد ہی نہیں بیچارے کو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, پھر اس واقعے کو دہراتے ہیں کہ گمراہی کا اصل سبب کون ہے, شیطان ابلیس, اس سے بچ کر رہو. اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے, تو سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا, اس نے انکار کیا, وہ کھڑا رہ گیا. فقلنا یا آدم, تو ہم نے کہا اے آدم, ان ھذا عدو لک, بے شک یہ دشمن ہے آپ کے لیے, ولی زوجی کا, اور آپ کی بیوی کے لیے بھی. فلا یخرجنکما, تو چاہیے کہ ہرگز نہ نکال دے تم دونوں کو یہ, من الجنت, جنت سے. اگر نکالے گا فتشقا, تو آپ مشقت میں پڑ جاؤ گے. دیکھیے شقی یشقا, ایک اس کا مصدر آتا ہے شقاوت, یہ وہ نہیں ہے. شقاوت کا معنی بدبخت بن جانا, یہ شقی یشقا شقا ان, جس کے معنی مشقت میں پڑنا. فتش کا, تو آپ مشقت میں پڑ جاؤ گے. ان لکا اللہ تجوا فیا ولا تارا, ان لکا, بے شک آپ کے لیے انعام ہے جنت میں. کیا؟ اللہ تجوا, ایک تو یہ کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی جنت میں, ولا تارا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ننگے نہیں ہوں گے, درزی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں, تھان لانے کی ضرورت بھی نہیں, جنتی لباس آپ کے اوپر خود بخود ہوگا, جنتی لباس. ولا تارا, آپ ننگے نہیں ہوں گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوْ فِيهَا, اور ایک یہ انعام ہے کہ آپ کو پیاس نہیں لگے گی جنت میں. وَلَا تَضْحَى, اور آپ گرمی نہیں محسوس کریں گے, دھوپ نہیں لگے گی. یہ انعامات ملے جنت میں. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا. قَالَ يَا آدَمُ, کہا آدم علیہ السلام, هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ, کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں ایسے درخت پر جو ہمیشہ رہنے والا ہے, مطلب جو اس کو کھا لے گا وہ ہمیشہ رہتا ہے. دیکھیے آٹھویں پارے میں تھا, فوسوس لہما, شیطان نے کس کو وسوسہ ڈالا, بولو دونوں کا. اور بائبل والے کیا کہتے تھے کہ پہلے حوا کو تیار کیا پھر انہوں نے حضرت آدم کو تیار کیا. اکیلے قرآن نے نہیں بیان کیا, اگر بیان کیا تو آدم علیہ السلام کو بیان کیا, حضرت حوا کو بیان نہیں کیا. وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا ہے آدم علیہ السلام کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں ایسے درخت کی جانب جو ہمیشہ رہنے والا ہے, وہ ملک لا یبلا اور ایسی بادشاہی کی طرف جو پرانی نہیں ہوگی, بلی یبلا پرانا ہو جانا گھس پٹ جانا, ایسی بادشاہی ملے گی جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی پرانی نہیں ہوگی. اور وہ ملے گی کب؟ جب آپ یہ درخت کھاؤ گے. اسی لیے منع کیا کیونکہ آپ کو دنیا میں بھیجنا ہے اور اگر آپ یہ کھا لو گے تو آپ ہمیشہ رہو گے پھر یہیں رہ جاؤ گے, اس لیے آپ کو یہ کھانے نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ میری تفسیر بھی میں نے نقل تو کی مگر یہ کمزور پڑے گی کب؟ جب ہم فناسیا اس کو جوڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھول ہی گیا آدم علیہ السلام, وہ بات ہی نکل گئی ذہن سے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, فناسیا اس کو بھول ہی گئے. بعض لوگوں کی عادت ہے غلطیاں تلاش کرنا, انہوں نے اولیاء کی تلاش کی, ائمہ کی تلاش کی, پھر جب عادت ہو جاتی ہے پھر صحابہ کی غلطیاں تلاش کی, پھر انبیاء کی غلطیاں تلاش کرنے لگے. تو پھر اس موڑ پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل دیکھو غلطی کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا, لیکن پیچھے والے لفظ پڑھو نا فنسیا تو بھول گئے آدم علیہ السلام. قال یا آدم فاکلا منہا تو کھا لیا دونوں نے منہا اس سے, فبدت لہما تو دونوں کے لیے کھل گئی, سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں. سوآتہما ایسی چیز جس کا دیکھنا پسندیدہ نہ ہو, سوآتہما نہ دیکھے نہ پسندیدہ چیزیں یعنی حیا والی جگہیں. وتفقا یخصفان اور شروع کیا دونوں نے چپکانا, علیہما اپنے اوپر میں ورق الجنہ جنت کے پتے. وعصا آدم ربہ اور نافرمانی ہو گئی آدم علیہ السلام سے ربہ اپنے رب کی, فغوا تو وہ بھٹک گئے, ایک معنی راستے سے پھسل گئے اور دوسرا معنی اوپر سے نیچے گر گئے, اوپر سے جنت میں اور گرے نیچے زمین کے اوپر آپ پہنچے نیچے اتر آئے. ثم اجتباہ پھر اللہ نے چن لیا ان کو ربہ ان کے رب نے, فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, وہدا اور ان کو ہدایت دے دی سیدھا راستہ دکھا دیا. قال احبطا منہا جمیعا پھر اللہ نے فرمایا احبطا تم دونوں اترو منہا یہاں سے, جمیعا سب کے سب, پہلے فرمایا دو اترو اور پھر فرمایا سب کے سب, تو مطلب کیا ہے آپ بھی اترو اور آپ کی ذریت بھی اترے. بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوگا, اور بعض بعض کا ترجمہ کرتے تھے شیطان انسان کا اور انسان شیطان کا, لیکن دوسرا ترجمہ کیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, یہ موقع اسی ترجمے کا ساتھ زیادہ دے رہا ہے. بعض حکم لباد نادو تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوگا, فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس جب جب بھی يَاتِيَنَّ آئے کم تمہارے پاس, اب کم کم کون مخاطب ہو گئے بولو نا, بنی آدم مخاطب ہو گئے, اب حضرت آدم اور حضرت حوا نہیں رہے, جب تمہارے پاس آئے منی میری طرف سے ہدن ہدایت, فمن اتبع تو جو پیروی کرے گا پیچھے چلے گا ہدایا میری ہدایت کے, فلا یضل تو وہ پھسلے گا نہیں راستے سے, ولا یشقا اور وہ مشقت میں نہیں پڑے گا, اور یہاں بدبخت بھی ترجمہ کر سکتے ہو بدبخت نہیں ہوگا. ومن اعرض عن ذکری اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, ہدایت آئی میری طرف سے, میری طرف سے نصیحت نامہ آیا ذکری نصیحت نامہ, فَإن اس نے اعراض کر لیا منہ موڑ لیا کہتا میں مانتا ہی نہیں, فَإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو بے شک اس کے لیے زندگی ہے ضَنْكًا تنگ, رات بتا چکے تنگ کیسا ضَنْكًا, ایک ہوتا ہے ویق واد کے ساتھ ویق ہو گیا تنگ, کوئی تنگی آئے, لیکن یہ ضَنْكًا کون سی تنگی جس میں سب کچھ موجود ہے مگر پریشان, ہائے کچھ نہیں ہائے کچھ نہیں کچھ نہیں بھی کچھ نہیں. میرے ساتھ ایک ساتھی ہوتا تھا, اس کے والد کے میرے ساتھ دوستی تھی, بڑا پریشان رہتا تھا, تو مجھے کہنے لگا کہ میرے والد سے آپ کی دوستی ہے, تو والد صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کتنے پیسے ہوں گے بوڑھے کے پاس, کہتا مجھے تو بتاتا نہیں اکلوتا ریٹائر, تو میں نے کہا کافی پیسے ہوں گے, کہنے لگا نہیں آپ کا کیا خیال ہے کروڑ ایک روپیہ ہوگا, میں نے کہا کروڑ ایک تو ہوگا, میں اسی لیے وہ کہتا ہوں ایسے کہنے لگا مگر کیا بنے گا, جب تک کوئی کاروبار نہیں ہوگا بیٹھے بیٹھے کھائیں گے ختم ہو جائے گی دو چار سال میں, کوئی کاروبار ہے نہیں ہے, بوڑھے کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, میں کوئی نہ کوئی کاروبار کھولتا, کاروبار کھولنے نہیں دیتا, کہتا تیرے لیے کافی پیسے, ایک کروڑ روپئے کیسے کیا بنے گا, تو مجھے زن کا کمانا سمجھ آیا, معیشت زن کا, اس کے لیے تنگ زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا, اور قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے سال میں کہ وہ اندھا ہوگا. یہ آیت ان کو بھی سنائی جاتی ہے جو قرآن کریم یاد کر کے بھول جائیں. اگر بھولنے سے یہ مراد ہو کہ قرآن سے انہوں نے اعراض کر لیا اور واقعتاً پھر وہ قرآن فروش بن گئے اور کوٹھیوں کی دستک دے دے کر کے ٹیوشن پڑھا پڑھا کے لگے گزارا کرنے, اگر ایسا ہے تو یہ معنی بہت مناسب ہے ان کے لیے. لیکن اگر محض بھول جانا ہی اس کی یہ سزا بیان کریں تو کم سے کم یہ حافظوں کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی ہے, آیت تو ان کے لیے نازل ہوئی ہے جو قرآن سے اعراض کریں, منہ موڑ لیں, یعنی قرآن کو نہ مانیں, ان کے لیے نازل ہوئی. ہاں ڈر ان کے لیے بھی ہے, مگر جو اعراض کریں اور قرآن کے مقاصد کو چھوڑ کر پھر کوٹھیوں کے چکر کاٹیں, ہاں تو ان کے لیے تو یہی ذلت کا کیا کم ہے. ایک طرف قرآن پڑھانے والا ایسا کہ شاگرد انتظار میں ہیں, یہ کھڑے ہیں اندر آرام فرما رہے ہیں, وہ دروازے کو نوک کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, حضرت کو تکلیف ہوگی, کھڑے ہیں میل کا پتھر بنے, جب آنکھ کھلے گی باہر آئیں گے تو پھر یہ ان سے مسئلہ پوچھیں گے. ایک یہ صاحب ہیں کہ ان کو کیا سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن سے اس نے اعراض کیا, اب ہر گھر کو دستک دے اور اندر سے آواز آئے, اتنے جلدی جلدی آیا تو یار دماغ خراب, پتا نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو, ابھی بچے سوئے ہوئے ہیں, بات جانا تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے گا, جناب جاگ گئے کہ نہیں جاگے, ٹیوشن کر لینا ہے. آہا, اس سے بہترین طریقہ کیا ہے ابھی آ رہا آگے, وہ بھی سنائیں گے, سب سنے. ویسے من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے منہ موڑے گا, فإن له معیشة ضنكا, اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی, ونحشره يوم القيامة عما, اور اس کو قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. قال ربي لما حشرتني عما, وہ کہے گا اے میرے مالک تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقد كنت بصيرا, حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا, من كان في هذه عما فهو في الآخرة عما, قال كذلك تتك آياتنا, فرمایا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی, فنسیتہا ای کذبتہا, فنسیتہا فکذبت بہا, تو نے ان کو بھلا دیا, اور بھلانے سے مراد تو نے ان کا انکار کر دیا, تو نے ان سے اعراض کیا, وکذالک الیوم تنسا, اسی طرح تجھے آج بھلا دیا جائے گا, وکذالک نجزی من نصرف, اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اس آدمی کو, من اسرف, جو حد سے بڑھ جاتا ہے, ولم یؤمن بآیات ربی, اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے, ولم یؤمن بآیات ربی, اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے. اب اس ڈر کی وجہ سے لوگوں نے حصہ کرنا چھوڑ دیا کہ نہ اگر اس کر کے خدا نہ کرے اگر بھول گئے تو قیامت کو اندھا اٹھے, بھائی وہ اس کے لیے نہیں, ولم یؤمن بآیات ربی, جو ایمان نہ لائے اس پر, بولا عذاب الآخرت اشد وابقا, کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس طرح بھاگتا ہے کہ اونٹ رسی توڑ کر اس طرح تیز بھاگتا ہے, اس سے بھی زیادہ جلدی, اس کو مضبوطی سے پکڑ, غیرت مند ہے جو قدر کرتا اس کے پاس رہتا ہے, جو بے قدری کرتا اس کے پاس نہیں رہتا ہے. لیکن بالفرض کسی کو پھر بھی بھول جائے, بوڑھا ہو گیا بڑھاپے میں بھول جاتا ہے, ذہن کا کام نہیں کر رہا ہے, تو آپ کہیں معیشت زن کا, افلم یهدی لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم, افلم یهدی لهم, کیا ان کے لیے ہدایت نہیں دی اس بات نے, کم اهلکنا قبلهم من القرون, کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے بس زمانے کے لوگ, یعنی کیا مکہ والوں کو فرعون کے ہلاک ہونے سے سبق نہیں ملا, قارون کے دھسنے سے سبق نہیں ملا, حامان کے ڈوبنے سے سبق نہیں ملا, شارن ابھی تو ڈوبے رہو, کیا نہیں ان کو سبق ملا اس بات سے کہ کتنے ہی زمانہ کے لوگ ہم نے ہلاک کیے, یمشون فی مساکنہم, آج ان کے کھنڈرات میں یہ چلتے ہیں, ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی, اللہ کے ایک ہونے کی, لیکن ہیں کس کے لیے, لأولی النہا, عقل والوں کے لیے. عذاب فرعون پر آیا, قارون پر آیا, اس کے وزیر حامان پر آیا, اور پوری فرعونی پارٹی پر آیا, مکہ والوں پر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اے خدائے دیرگیر, ولولا کلمۃ سبقت من ربک, جواب, اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو گئی ہوتی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو گئی ہوتی وَأَجَلٌ مُسَمَّى اور متعین نہ ہو گئی ہوتی مدت ہلاکت کے لئے وقت متعین نہ ہو گیا ہوتا اور ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی بات کون سی ہے کہ ہم عذاب دینے سے پہلے بہت موقع دیں گے سملنے کا جو نہیں سملے گا اس کو عذاب ہوگا لیکن عذاب کب ہوگا اجل مسمى جب اس کے لئے مقرر کیا ہوا وقت آئے گا ترجمہ مشکلہ میں کہتا ہوں کلمت ان کے ساتھ جوڑیں گے کس کو اجل مسمى کو دو باتیں ہوئیں ایک تو بات طے ہے اور دوسرے نمبر پر مدت متعین ہے اگر یہ دو بات نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا لکان لزاما کانا اس کا فاعل عذاب لکان العذاب لزاما تو عذاب ہو جاتا چپکنے والا پھر چپک جاتا عذاب لیکن یہ دو باتیں ہیں ایک تو اللہ لکھ چکا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لیے ہوئے ہے اور میں گناہوں پر سملنے کا بہت موقع دوں گا اس کے بعد پکڑوں گا اور دوسرے گرفت کے لیے وقت بھی متعین ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ تو آپ صبر کیجئے تو کا مطلب کہ ان کے لئے بھی وقت متعین ہے انتظار کیجئے کب آتا ہے صبر کیجئے جب تک وقت آتا عَلَى مَا يَقُولُونَ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ساحر کہتا ہے کوئی کاہن کہتا ہے کوئی مسحور کہتا ہے کوئی مجنون کہتا ہے صبر کیجئے مگر یہ صبر کیسے کریں آسان کام ہے صبر کرنا یہ تو ایسے ہو گیا کہ کسی کو آپ آگ کی بھٹی میں ڈالیں اور کہیں گے آرام سے رہنا چیخنا نہیں فرمایا یہ بھی حاصل ہوتا ہے مگر اس کے لئے مشق کرنی پڑتی ہے کیا مشق کرنی پڑتی ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ نماز پڑھئے قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سورج کے نکلنے سے پہلے وَقَبْلَ غُرُوبِهَا سورج کے ڈوبنے سے پہلے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں نماز باقی بچی سب آ گئی نا سورج کے ڈوبنے سے پہلے ظہر اور عصر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر و رات کی گھڑیوں میں عشاء اور مغرب فسبح تو تسبیح کیجئے نا واطراف النہار اور دن کے کناروں میں کس لیے کیجئے لعلک ترضا تاکہ آپ راضی ہو جائیں دوسرے مقام پر بلی ترضا مال دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں فرمایا آپ عبادت کیجئے لعلک ترضا تاکہ آپ راضی ہو جائیں یہ جواب ہے اوپر والا کس کا معیشتا ظن کا جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا اس کو تنگ زندگی دوں گا جو ہماری عبادت کرے گا ترضا اس کو خوشی والی زندگی دوں گا اور جیسی زندگی ان کی ہوتی ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں جو سکون جو مزہ جو اطمینان ہے دنیا بھی اس کی شاہد ہے کہ ایسا مزہ اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن اتنی بڑی اللہ کی نعمت مل گئی قرآن کریم مل گیا زندگی کا سکون مل گیا اللہ کی دعوت کا یہ مقام مل گیا تو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ پیارے لا تَمُدَّنَّ مت آنکھیں اٹھا کر دیکھیں لفظ میں نے کہا مت کھینچیں آپ عَيْنَيْكَ اپنی دونوں آنکھوں کو آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیں إِلَى مَا اس چیز کی طرف مَتَّعْنَا بِهِ جو زندگی گزارنے کا ہم نے سامان دیا ہے اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو اور مَتَّعْنَا مَا اسی کا وہ کیا کہتے ہیں بدل آ رہا ہے اور وضاحت آ رہی ہے زہرت الحیات الدنیا یعنی دنیا کی رونق جو نافرمانوں کو ہم نے دیا وہ کیا ہے خالی دنیا کی رونق بھی کسی کو حکومت کسی کو طاقت کسی کو ملک کسی کو شہنشاہیت اس کی طرف پلک جھپک کر بھی نہ دیکھیے یہ ہم نے ان کو کس لیے دی ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں یہ تو ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اس کی طرف پلک جھپک کر نہ دیکھیں تو پھر انتظام کیسے ہوگا زندگی کیسے چلے گی وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور تیرے رب کی روزی بہتر ہے وَأَبْقَى اور باقی رہنے والی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ فیس نہیں دیتے بچے وہ اپنا جواب تلاش کریں اس میں اب کیا کریں رزق ربی کا اپنے رب کی روزی کے اوپر صبر کر لیں وہی بہتر ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ آپ کا کیا کام ہے اپنے گھر والوں کو حکم کیجئے نماز پڑھنے کا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود نماز پر ڈٹ جائیے ڈٹ جانے کے معنی دو ایک تو یہ کہ پابندی فرمائیے اور ایک یہ کہ اس حکم دینے پر پابندی کیجئے کہ ایک دن نہیں کہ کہہ دیا پچھلے سال آپ بار بار تھوڑا کہنا نہیں بار بار کہتے رہیے اور اسی کا ترجمہ کہ خود پڑھ کر کے ان کو سکھائیے بھی ایسے پڑھنا ہے لا نسألوك رزقا ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے آپ کا یہ کام ہے روزی ہم نحن نرزقوك روزی ہم آپ کو دیں گے والعاقبۃ للتقوی اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کا ہے دین کا کام کرنے والا یہ کام کرے نماز کا حکم دے خود نماز پڑھے دوسروں کو نمازی بنائے دل والوں کے ساتھ جوڑے دین والوں کے ساتھ جوڑے یہ محنتیں کرتا رہے روزی کا کیا بندوبست ہوگا اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کرے گا والعاقبۃ للتقوی تقوی اختیار کرے بہترین انجام تقوی والوں کا ہے اور جو روزی کو مقدم کر کے روزی کمانے کے لیے قرآن پڑھائے گا پھر روزی بھی نہیں ملے گی دھکے ہی کھائے گا اور قرآن بھی کسی سے پڑھایا نہیں جائے گا ایک ہزار لوگوں کو ٹیوشن کے ذریعے سے پڑھایا کچھ اور میں سے کتنے دیندار بنے کتنوں کو قرآن پڑھنا آیا ایک کو بھی نہیں ملے گا مگر قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ بھی موٹے موٹے لوگوں کو سمجھائیں نا کہ یار مدرسے میں بھیجو اس طریقے سے قرآن نہیں آتا ہے یہ بڑا غیرت مند ہے تم پیسوں کے ذریعے سے مولوی کو اپنے گھر کے چکر کٹواؤ اس سے نہیں پڑھیں گے مگر ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نہیں جی کیا عجیب بات کرتے ہو آپ دخیل اسی باتیں پرانی باتیں کر رہے ہو بھائی دین تو پرانا ہی ہے وہ تو ماڈرن بن نہیں سکتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ اور مکہ کے مشرک کہتے ہیں لَوْلَا يَأْتِينَا کیوں نہیں لائے وہ ہمارے پاس بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اولم تاتیہم بینت ما فی الصحف الاولی کیا نہیں آ چکی ان کے پاس نشانی واضح نشانی ما فی الصحف الاولی وہ جو پرانے صحیفوں میں تھی پرانے صحیفوں میں کیا تھی وہاں نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے حبیب کیسے ہوں گے ان کے اوپر جو قرآن نازل ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ قرآن نازل ہو چکا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ اور اگر ہوتی یہ بات کہ ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب سے من قبلی اس سے پہلے کس سے پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لقالو تو ضرور بھی ضرور کہتے مکہ کے مشرک بھی ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا فنتبع آیاتک ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے من قبل اس سے پہلے ان نذل کہ ہم ذلیل ہو جائیں ونخزا اور ہم رسوا ہو جائیں اگر ایسے عذاب آ جاتا تو کہتے کہ رسول کیوں نہیں آیا اب رسول آ گئے قرآن آ گیا اب ماننے کے لیے تیار نہیں قل کل متربص آپ فرما دیجئے ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے فتربصوا تو تم بھی نتیجے کا انتظار کرو فستعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا من اصحاب الصراط السوی کون ہے سیدھے راستے والے ومن اهتدى اور کون ہے ہدایت والے پتہ چل جائے گا اب صدق اللہ مولانا العظیم